بازی تیسرا حصہ پارٹ نمبر دو مصنف ایم اے راحت پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. ٹھیک ہے سیٹھ, ایسا ہی ہوگا. ہم بہت سی ایسی چیزیں یہاں سے باہر سمگل کریں گے جن کی بیرون ملک میں بہت زیادہ قیمت ملے گی, اور باہر سے وہ چیزیں لے کر آئیں گے جو ہمارے ملک میں بہت مہنگی ہوں گی, اور ہم انہیں بہت سستا بیچیں گے. اس طرح ہمارے ملک کو تھوڑا سا نقصان تو ہوگا, لیکن وہ سمگلر موت کی نیند سو جائیں گے جو یہاں اپنی اجارہ داری قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تقریباً تین گھنٹے تک یہ میٹنگ جاری رہی. ان لوگوں نے میرے رویے کو بہت زیادہ پسند کیا اور اس پر اطمینان کا اظہار بھی کیا کہ پرنس دلاور در حقیقت ایک سیدھے سادے انسان ہے, اور ایک اچھے انسان کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. پھر تغلق خان نے ہم سے اجازت چاہی اور یہ میٹنگ برخاست ہو گئی. تغلق خان انہیں باہر تک چھوڑنے گیا. جب سب لوگ چلے گئے تو وہ واپس میرے پاس پہنچ گیا اور مسکراتے ہوئے بولا, منصور صاحب, آپ کی پر اثر شخصیت ان تمام لوگوں پر اثر انداز ہوئی ہے. سب آپ کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے. باہر طور اب آپ جب بھی حکم کریں کام کا آغاز کر دیا جائے گا. سب سے پہلے یہاں کی بلیک مارکیٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں. پھر تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ سیٹ جبار کا مال یہاں کس کس انداز میں آتا ہے اور کہاں کہاں فروخت ہوتا ہے. اس مارکیٹ میں اپنا جال بھی پھیلا دو اور سیٹ جبار کو جگہ جگہ شکست دے دو. میں نے کہہ دیا, ایسا ہی ہوگا, لیکن اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے دوسرے شعبے سے کام لیں, یا پھر اعظم اور طاہر اس سلسلے میں بہتر رہیں گے. مجھے ان لوگوں کو کنٹرول کرنے دیں. میں کچھ اور بھی سوچ رہا ہوں اور اس کے لیے ایک پلان بنا کر آیا تھا. آپ سن لیں. دراصل آج کل چند چیزوں کی ابھی خاصی قیمتیں چڑھی ہوئی ہیں, اور سیٹ جبار کے دو گودام ایک ایسے علاقے میں واقع ہیں جو کسی قدر ویران ہیں. ان گوداموں میں مال بھرا پڑا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ گودام خالی کر دیں گے اور چند دن کی خاموشی کے بعد یہ مال مارکیٹ میں پھینکوا دیں گے. اس طرح سیٹ جبار سے چھیڑ چھاڑ کا آغاز ہو جائے گا. سمندر میں ہم اس کی لانچیں پکڑ لیں گے اور ہر وہ ذریعہ استعمال کریں گے جو اس کی تباہی کا باعث بن سکے. انتہائی مناسب ہے, لیکن ان گوداموں کو خالی کرنے کا کیا طریقہ اختیار کرو گے؟ کوئی بھی راستہ متعین کر لیا جائے گا جناب. تغلق خان ایسے کاموں کا بہت زیادہ ماہر ہے. ٹھیک ہے تغلق خان, لیکن ہاتھ پاؤں بچا کر کام کرنا ہوگا. آپ بالکل مطمئن رہیں, تغلق خان نے مسکراتے ہوئے کہا, اور پھر مجھ سے اجازت طلب کر کے وہ بھی چلا گیا. ان لوگوں کے جانے کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا. بہروز سرخات کے پاس چلا گیا, اس لیے میں کافی دیر تک تنہا بیٹھا حالات کے بارے میں غور کرتا رہا. پھر فینی میرے پاس پہنچ گئی. دوپہر کا کھانا نہیں کھائیں گے پرنس؟ اوہ فینی, تھوڑا بہت تو کھاؤں گا, ویسے طبیعت پر کچھ بوجھ سا ہے, اس لیے میرے لیے کسی ہلکی پھلکی غذا کا بندوبست کروا دو. بہت بہتر. کیا بہروز صاحب دوپہر کے کھانے پر موجود نہیں ہوں گے؟ اس نے پوچھا. میرا خیال ہے اس کا انتظار کرنا بیکار ہے. بہت بہتر. فینی باہر جانے لگی تو میں نے اسے آواز دی, فینی یہاں آؤ. وہ چونک کر رکی اور پھر آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی میرے نزدیک آ کر بیٹھ گئی. میں نے اس دوران مسلسل یہ بات محسوس کی کہ تم نے اچانک اپنی فطرت کو تبدیل کر لیا. حالانکہ ابتدا میں جب تم مجھ سے ملی تھی تو تمہارے انداز میں ایک شوخ لڑکی کا اظہار ہوا تھا, جبکہ بعد میں اس انداز میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی. میں کوئی بھی بات دل میں رکھنے کا عادی نہیں. پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے رویے سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ اور نہیں جناب, آپ نے یہ بات کیوں سوچ لی؟ پھر تمہارے اس انداز میں تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ میں نے بھی آگے سے سوال کیا. کوئی خاص بات نہیں مسٹر منصور, دراصل میں نے اپنی شخصیت کو کنٹرول کیا. میری فطرت میں بے باکی تھی. یہ بے باکی کبھی کبھی میری معاون ثابت نہیں رہی, بلکہ اس نے مجھے رسوا ہی کیا. آپ کی شخصیت اس قدر پرکشش اور دلچسپ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آپ سے بہت زیادہ بے تکلفی سے ملا جائے, لیکن جناب علی اپنا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے. ہم جس حیثیت کے مالک ہیں اگر اس سے آگے بڑھے تو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں مل سکے گا. ممکن ہے تم نے میری ذات میں کوئی خامی محسوس کی ہو, لیکن میں بے تکلفی کو پسند نہیں کرتا. بس اپنی اپنی فطرت ہے. جہاں میرے لیے احترام کی ضرورت سمجھو احترام کرو, اور جہاں نہ سمجھو وہاں خود کو ریزرو رکھنے کی ضرورت نہیں. اس کی تمہیں میری طرف سے بالکل اجازت ہے. باقی تمہارا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. تم یہاں جس انداز میں چاہو وقت گزارو, مجھے کوئی بھی اعتراض نہ ہوگا. شکریہ جناب, آپ نے یہ الفاظ کہہ دیے. آپ نے میری ذات کے بارے میں سوچا, مجھے اس پر بھی بہت فخر ہے. باہر طور میں خیال رکھوں گی اور آئندہ آپ کو شکایت کا موقع کبھی نہ دوں گی, فینی نے کہا, اور میں نے گردن ہلا دی. وہ چلی گئی تو میں ان لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا جن کے ساتھ ابھی خاصا وقت گزار کر آیا تھا. خاصے ہولناک سے لوگ تھے, میں انہیں کبھی پسند نہ کرتا, اور وہ سب بھی مجھے نہ کرنا پڑتا جو میں کر رہا تھا، لیکن مجھے اس کے لیے مجبور کر لیا گیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ فی الوقت اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، 4 بجے تک لیٹا رہا۔ ذہن میں مختلف خیالات آتے رہے، ایاز کے بارے میں بھی سوچا، اور یہ فیصلہ کرنے سے قاصر رہا کہ چمن سے ایاز کا انتقام کس طرح سے لیا جائے۔ دوپہر کا کھانا بہت ہلکا پھلکا کھایا تھا، اس لیے طبیعت پر گرانی تاری نہیں ہوئی تھی۔ 4 بجے میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اپنے طور پر کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نہا دھو کر تیار ہوا، ایک ایسا لباس نکالا جو پرانی قسم کا تھا، چہرے پر ہلکا میک اپ کیا جس سے معمولی سی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اور پھر میں وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ میں نے راشدہ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ اب اسی کی تلاش میں نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے کوٹی سے نکلتے ہوئے فینی کو اس بات کی اطلاع دے دی تھی کہ میں جا رہا ہوں اور رات کو کسی بھی وقت واپس آ جاؤں گا۔ کوٹھی سے نکل کر میں پیدل ہی چلتا رہا۔ قرب و جوار کا ماحول سنسان پڑا تھا، یوں بھی یہ کوٹھی جس علاقے میں واقع تھی وہاں زیادہ رونق نہ ہوتی تھی۔ ٹیکسی حاصل کرنے کے لیے مجھے تقریباً 2 میل پیدل چلنا پڑا، پھر میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چل پڑا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو اس علاقے کا پتہ بتا دیا جہاں میں نے راشدہ کے گھر پہنچنا تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھا ہوا میں خاموشی سے اپنے شہر کی سڑکوں کو دیکھتا رہا۔ مجھے اس شہر کے ذرے ذرے سے محبت تھی، لیکن وقت نے مجھے مجرم بنا دیا تھا، اور آج ایک مجرم انہی سڑکوں سے گزر رہا تھا۔ پھر انہی خیالات میں گم منزل مقصود پر پہنچ چکا تھا۔ ڈرائیور نے جب ٹیکسی سڑک کے کنارے روکی تو میں بری طرح چونک پڑا۔ پھر میں نے ماحول کو دیکھا اور ٹیکسی ڈرائیور کو کرائے کی رقم ادا کر کے نیچے اتر آیا۔ کچھ دور پیدل چلتا رہا اور پھر بوسیدہ مکانوں کے درمیان سے گزرتا ہوا راشدہ کے مکان کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ اس مکان کی حالت ویسی کی ویسی ہی تھی۔ 5:30 بج چکے تھے اور اب امکان اس بات کا تھا کہ اگر راشدہ کہیں ملازمت بھی کر رہی ہے تو گھر واپس آ چکی ہوگی۔ دروازے پر دستک دی اور دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ چند ہی لمحے بعد راشدہ کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھول دیا۔ وہ مجھے پہچان نہ سکا، اس لیے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہیلو، کیا راشدہ گھر پر ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کون صاحب ہیں؟ راشدہ سے کہو منصور صاحب آئے ہیں، میں نے جواب دیا، اور لڑکا اندر چلا گیا۔ چند ہی لمحے بعد راشدہ کھلے سر اور ننگے پاؤں دروازے پر نظر آئی اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے جذباتی تاثرات رقصاں تھے۔ چند لمحے وہ دانت بھینجے مجھے دیکھتی رہی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے وجود میں ہلچل مچ گئی ہو، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی اور وہ آنکھیں جھپکا کر پیچھے ہٹ گئی۔ آئیے آئیے، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور میں اندر داخل ہو گیا۔ راشدہ نے دروازہ بند کر دیا، معمولی سے لباس میں کھڑی تھی، چہرے پر خاصی نکاہت نظر آ رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں وہ شوخ سی مسکراہٹ نہ جانے کہاں سو گئی تھی۔ میں صحن میں پہنچ گیا اور پھر میں نے زور سے آواز لگائی، امی کہاں ہیں آپ؟ راشدہ میرے پیچھے خاموش کھڑی تھی۔ میں اس کی طرف پلٹا، راشدہ کا بھائی بھی ایک سمت کھڑا تھا۔ دفتن مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا اور میں تڑپ کر راشدہ کی طرف مڑا۔ راشدہ، امی کہاں ہیں؟ تم جواب کیوں نہیں دیتی؟ اور جواب میں راشدہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اوہ راشدہ، کیا خدا نخواستہ امی کو؟ تم بتاؤ نا امی کہاں ہیں؟ میں نے راشدہ کے بھائی سے پوچھا۔ امی کا انتقال ہو چکا ہے، راشدہ کے بھائی نے آہستہ سے جواب دیا۔ مجھے بہت زیادہ دلی صدمہ ہوا۔ راشدہ کی امی میری امی کی مانند تھی، محبت اور خلوص سے بھرپور خاتون، مجھے بے حد چاہتی تھی، اور مجھے بھی ان کی پرشفقت آغوش میں بہت سکون ملتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ راشدہ کی طرف بڑھا، پھر میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے آگے کی جانب دھکیلتا ہوا بولا، مجھے بے حد افسوس ہوا راشدہ، یہ کب ہوا اور کیسے؟ 3 ماہ ہو چکے، ہارٹ اٹیک ہوا تھا، انتقال ہو گیا، راشدہ نے بھی جواب دیا۔ راشدہ، سرخاب اور گل وغیرہ سے تم نے کبھی ملنے کی کوشش کی؟ بس میں ان لوگوں کی برابری نہیں کر سکتی تھی، کوئی جوڑ بھی نہیں تھا۔ مسز جہانگیر میری مالک رہ چکی تھی، میں نے ان کے ہاں سے نوکری صرف اسی وجہ سے چھوڑ دی تھی کہ وہ نوکری نہیں رہی تھی بلکہ احسان بن چکی تھی، اور سرخاب تو اتنی پیاری لڑکی ہے کہ بیان نہیں کر سکتی۔ اس نے ضد کی تھی کہ میں امی کے ساتھ اس کے پاس جاؤں، امی نے یہ بات قبول نہ کی، کہنے لگی کہ ہمیشہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے جو اپنے برابر کے لوگ ہوں۔ یہ تمہاری سوچ تھی راشدہ، ورنہ میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، میں نے بھی جواب دیا۔ میں دالان میں پڑی ہوئی ایک چرپائی پر بیٹھ چکا تھا، راشدہ بھی بیٹھ گئی، اس کا بھائی وہیں کھڑا رہا۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے نزدیک بلایا اور راشدہ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ تمہارا بھائی ہے؟ ہاں، میں نے اس کے بارے میں آپ کو غالباً بتایا تو تھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ تعجب ہے، ویسے ان دنوں میں یہ اسکول میں پڑھتا تھا۔ میں نے اسے بورڈنگ میں چھوڑ کر اطمینان کا سانس لیا تھا کیونکہ اس علاقے کا ماحول اچھا نہیں تھا۔ ان دنوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں ان دنوں کی بات کرتی ہوں جب میں لیڈی جہانگیر کے ساتھ کام کرتی تھی، اور اب یہ نہیں پڑھتا؟ میں نے فوراً ہی سوال کیا، اور راشدہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر تلخ انداز میں بولی، نہیں، اب یہ نہیں پڑھتا کیونکہ ہمارے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ راشدہ، تمہارے ساتھ میری دوستی تو دشمنی ثابت ہوئی۔ دراصل میں خود اپنے حالات میں اتنا گھر چکا تھا کہ تمہاری جانب توجہ نہیں دے سکا۔ ان دنوں تو سرخاب سے میں ملنا ضروری تھا، لیکن مل ہی نہیں سکتا تھا۔ میں اس سے الگ ہو کر رہ گیا تھا، چنانچہ تمہاری خبر بھی نہ لے سکا۔ باہر طور میں اپنی اس کوتاہی پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ نہیں منصور صاحب، اس دور کا ہر انسان اپنے بے پناہ مسائل میں گھرا پڑا ہے۔ کون کسی کے لیے اتنا بھی کرتا ہے؟ یہ تو آپ کی محبت اور عنایت ہے کہ ہم آپ کو یاد آ گئے۔ امی نے بارہا آپ کو یاد کیا، میں نے امی کے بارے میں بہت کچھ سنا۔ اور راشدہ بولتی گئی اور میں چپ کر کے سنتا رہا۔ وہ بہت حیران تھی لیکن بجھ سی گئی تھی۔ کہتی تھی کہ ممکن ہے منصور ایک خدا ترس انسان ہو، لیکن حالات اور ماحول اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی بھی دولت مند شخص کسی غریب آدمی کو سر چڑھائے۔ غریب آدمی عموماً مصیبت بن جاتے ہیں۔ راشدہ، تمہیں اس بات کا تو علم ہے کہ سرخاب میری منہ بھولی بہن تھی، اور ان لوگوں نے بھی مجھے غریب سمجھ کر ہی یہ حیثیت دے رکھی تھی۔ میں نے وہ ملازمت تفریحاً نہیں کی تھی، وہ میری ضرورت تھی۔ راشدہ، میں رہتا سرخاب کے ہاں تھا کیونکہ اس دنیا میں میرا کوئی تھا نہیں۔ باہر طور یہ کہانی تو جگہ جگہ بکھری پڑی ہے۔ تم بتاؤ آج کل کیا کرتی ہو؟ پہلے یہ بتائیے کہ چائے پئیں گے آپ یا نہیں؟ اگر تم پلاؤ گی تو کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ میں نے بھی جواب دیا، تو مجھے اجازت دیجیے، میں چائے بنا کر لے آؤں۔ ٹھیک ہے، جب تک تم چائے بناؤ ہم ان حضرت سے گفتگو کر لیں۔ کیا نام ہے بھائی؟ ادھر آ جائیے میرے پاس، ذرا بیٹھ جائیں۔ میں نے بچے سے کہا، نوید۔ اس نے جواب دیا، بہت خوبصورت نام ہے۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ جی، پانچویں جماعت میں۔ بچے نے جواب دیا، اسی وقت سے پڑھنا چھوڑ دیا؟ جی ہاں۔ اور اب کیا کرتے ہو؟ پاپڑ بیچتا ہوں، تلے ہوئے پاپڑ۔ یہاں پچھلی گلی کے کونے میں ایک سینما ہے، وہاں 3:30 بجے کھڑا ہوتا ہوں، پھر شام کو 6:30 بجے، اور رات کو جو شو ہوتا ہے اس میں باجی نہیں چھوڑتی۔ اوہ، کتنے پیسے مل جاتے ہیں پاپڑ بیچنے کے تمہیں؟ جی، 2-3 روپے روزانہ بچ جاتے ہیں۔ اور باجی کیا کرتی ہیں تمہاری؟ جی، وہ نوکری کرتی ہیں، لیکن کہاں مجھے معلوم نہیں۔ ہر روز 9 بجے جاتی ہیں اور شام کو 4:30 بجے واپس آ جاتی ہیں۔ اوہ، اس دوران تم گھر پر ہی رہتے ہوں گے؟ جی ہاں۔ خالہ جان پاپڑ بناتی ہیں، میں ان سے پاپڑ خرید لیتا ہوں اور پھر یہ بیچ آتا ہوں۔ یہ خالہ جان کون ہیں؟ برابر والے گھر میں رہتی ہیں، ان کے 2 بچے بھی پاپڑ بیچتے ہیں، اور ان بچوں کے ابو بھی۔ نوید نے جواب دیا۔ میں کسی قدر حیران رہ گیا۔ راشدہ کے سامنے اب صرف اس کا بھائی تھا۔ وہ بیمار ماں مر چکی تھی جس کی دواؤں کے لیے وہ محنت کرتی تھی۔ اس وقت تو یہ بچہ بورڈنگ میں پڑھتا تھا، پھر اب راشدہ کے حالات اس قدر خراب کیوں ہو گئے؟ میں سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے بنا کر لے آئی۔ میں نے چائے کی پیالی اس کے ہاتھ سے لے لی تو راشدہ بولی، یہ آپ کے قابل تو نہیں ہوگی منصور صاحب، لیکن نہ جانے تم کیوں ایسی باتیں کرتی ہو۔ راشدہ، میرا گھر بھی تمہارے گھر سے مختلف نہیں تھا، چھوٹا سا غریب سا گھرانہ تھا جہاں یہی سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ مجھے تو یوں سمجھو کہ حالات نے اٹھا کر کہیں اور پھینک دیا تھا، ورنہ یہ گھرانے جس قدر خوشحال ہوتے ہیں، امیروں کے گھر اور محل ان خوشیوں سے آری ہوتے ہیں۔ شاید آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ بس راشدہ، یہ نہ پوچھو، تقدیر کی دوڑ میں الجھا پڑا ہوں اور فضاؤں میں چکراتا پھرتا ہوں۔ میں کٹ چکا ہوں راشدہ، اور کسی بھی لمحے گر جاؤں گا۔ راشدہ کی آنکھوں میں اضطراب کے آثار نمایاں ہوئے۔ کیا بات ہے، بہت پریشان لگتے ہیں۔ نہیں، پریشان نہیں ہوں، بلکہ بہت خوش و خرم ہوں۔ تم دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی، لیکن دل کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ دل کی لگن ہی مجھے تمہارے پاس لے کر آئی، میں تمہیں بھول نہیں سکا تھا، اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ ویسے میں نے سرخاب سے یہ بات کہی تھی کہ میں غلط فہمی میں گرفتار ہو کر ان راستوں پر نکل گئی تھی، پھر میں وہیں سے واپس پلٹ گئی، اور اس کے بعد میں نے کبھی ان راستوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ یہی کہ اگر آپ مجھ سے کوئی سہارا چاہتے ہیں تو افسوس، میں آپ کو سہارا نہیں دے سکوں گی۔ اگر میں یہ سب کچھ چاہتا تو اس وقت اتنی شرمندگی نہ اٹھانا پڑتی۔ میں تم سے اس کا اظہار کر دیتا کہ میں تمہارے ساتھ زندگی کے کٹھن راستوں پر چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے تنہا ہی ان راستوں پر سفر کرنا ہوگا۔ البتہ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں تنہا نہ رہنے دوں۔ کیا مطلب؟ میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ رہنے دیجئے، کہاں کہاں اجڑے لوگوں میں پھنستے پھریں گے، یہاں تو ہر تیسرا گھر میری طرح بے بسی کا شکار ہے۔ آپ ان ساری باتوں کو ذہن سے نکال دیجئے، آپ آئے بہت خوشی کی بات ہے، اگر آتے رہیں تو مجھے اور خوشی ہوگی۔ اچھا اچھا، میں ان تمام باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، تم تیار ہو جاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ وہ حیرت سے بولی۔ بس جہاں بھی لے چلوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ لیکن یہ مناسب نہ ہوگا، میں نے بمشکل تمام اپنے آپ کو سیٹ کیا ہے، اب میں بھٹکنا نہیں چاہتی۔ میں تمہیں بھٹکانے بھی نہیں آیا، بلکہ تم سے انتہائی مخلصانہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ تم سوچتی ہو وہ غلط ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی نہیں بناؤں گا اور نہ ہی ایسا کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہاری زندگی میں ایک ساتھی دیکھنے کا خواہش مند ہوں اور تمہیں میری یہ بات ماننا پڑے گی۔ نہ جانے کیوں دل یہ کہتا ہے راشدہ کہ تم میری اس خواہش کو قبول کر لو گی۔ دل تو ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے منصور صاحب، آپ کو غلط فہمی ہے، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی۔ میں خود بھی اپنی زندگی کے لیے ایک مضبوط سہارا چاہتی ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے وقت درکار ہے۔ جب یہ وقت آئے گا تو شاید میں آپ کے پاس خود پہنچ جاؤں اور آپ سے کہوں کہ مجھے سہارا دے دیجئے اور میری زندگی کو کسی ایسے شخص سے منسلک کر دیجئے جو میرا بوجھ اٹھا سکے۔ راشدہ نے انتہائی مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں تھوڑی دیر سکوت کے عالم میں راشدہ کے الفاظ کا وزن محسوس کرتا رہا، پھر میرے اندر عجیب سی کیفیت ابھر آئی۔ میں نے کسی قدر خشک اور سپاٹ لہجے میں کہہ دیا، اس دوران میں جن حالات کا شکار رہا ان کے بارے میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوا بیکار لگوں گا، تاہم میں ہر لمحے موت اور زندگی کی کشمکش کا شکار رہا۔ وطن سے ہزاروں میل دور میں ایک ایسی جگہ پر پھنسا ہوا تھا جہاں سے زندہ واپسی ممکن نہ تھی۔ پھر جب حالات نے مجھے مہلت دی اور اپنوں کے بارے میں سوچا تو ان میں تمہارا نام بھی شامل تھا۔ میں تمہیں تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا، لیکن اب محسوس ہوا کہ یہ میری غلط فہمی تھی۔ اب اجازت دو، میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ راشدہ سکتے کے عالم میں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ میں نے نوید کا بازو پکڑا اور اس کے ساتھ ہی صحن سے گزر کر دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ اچھا نوید، خدا حافظ بیٹے، ہماری دعا ہے کہ خدا تمہیں تمہارا صحیح مقام دے دے، اللہ حافظ۔ سنیے تو صحیح منصور صاحب، سنیے، راشدہ کی لرزتی کپ کپاتی ہوئی آواز ابھری۔ میں نے سپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا بات ہے راشدہ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ ادھر آئیے، آپ کو خدا کا واسطہ، اس نے روحان سے لہجے میں کہا۔ میں چند قدم چل کر صحن کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ ہاں کہو، میرا خیال ہے ہمارے درمیان اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی یہاں نہیں آؤں گا۔ مجھے معاف کر دیجئے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، بس میں عجیب سے احساسات کا شکار ہو چکی ہوں، جو کچھ کہہ گئی وہ واقعی مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آئیے بیٹھ جائیں۔ کیا میرے اس فیصلے میں کوئی گنجائش نکالنا چاہتی ہو؟ آپ بیٹھ تو جائیے۔ اس بار راشدہ کا لہجہ بہت زیادہ بدلا ہوا تھا، وہ آگے بڑھی اور اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ پھر وہ مجھے کسی قدر گھسیٹتی ہوئی وہاں لے گئی جہاں میں تھوڑی دیر قبل بیٹھا تھا۔ بیٹھ جائیے، میں کہتی ہوں بیٹھ جائیے، اس نے ضدی انداز میں کہہ دیا۔ میں بیٹھ گیا۔ عجیب بات ہے، تمہارا لہجہ ایک بار پھر بدل گیا۔ بس اب میں کوئی فضول بات نہیں سنوں گی، واقعی میرا رویہ بہت زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ آپ اس قسم کے آدمی نہیں جیسے کہ میں نے آپ سے بات کی تھی، آپ کو یہ احساس ہو گیا؟ ہاں ہو گیا۔ اب معاف کر دیں، آپ تو بڑے ہی ضدی آدمی ہیں۔ معاف کر دوں گا، مگر ایک شرط پر، اعتراف کرو کہ تم نے اب اور کچھ نہ کہیے گا، صرف یہ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمدرد بن کر آئے ہیں تو میرے سارے مسائل سمیٹ لیجئے، میرا کوئی نہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ کرتی ہوں تنہا ہی کرتی ہوں، جو کچھ سوچتی ہوں تنہا ہی سوچنا پڑتا ہے۔ منصور صاحب، مجھے سہارا چاہیے، میں اپنے چھوٹے بھائی کی پرورش کرنا چاہتی ہوں، اسے ایک ایسا انسان بنانا چاہتی ہوں جس کا معاشرے میں کوئی مقام ہو، لیکن میرے چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔ میں آج کل بہت گھٹیا سی ملازمت کرتی ہوں جس میں ہم دونوں جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں کسی کا دامن پکڑ لوں، کیا دامن پکڑنے والے اتنے ارزاں ہوتے ہیں؟ مل جائے گا کوئی ایسا مجھے جو اپنا لے؟ راشدہ کی آواز بھرا گئی۔
ہاں راشدہ، یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں تمہاری ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں اور تمہاری عزت بھی کرتا ہوں کہ تم عام قسم کی لڑکیوں میں سے نہیں۔ میں اس بات کو خلوص دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ تم رومان پسند نہیں، اور تم سے وہ چھوٹا سا رابطہ کسی بھی رومان کا نتیجہ نہیں تھا۔ اگر میں اپنے حالات کا شکار نہ ہوتا تو بڑی سچائی کے ساتھ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتا، لیکن راشدہ، میری زندگی بارود کا ڈھیر ہے۔ کسی بھی وقت کوئی ہلکی سی چنگاری اسے فنا کر سکتی ہے۔ ممکن ہے آنے والا وقت تمہیں میرے بارے میں سب کچھ بتا دے، اس وقت تم یقیناً مجھے بے قصور سمجھو گی۔ راشدہ، میں ایک سچا جذبہ لے کر تمہارے پاس آیا، میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اٹھو، میرے ساتھ چلو، اسی وقت یہ گھر چھوڑ دو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کر لو، تاکہ میرا بھرم رہ جائے، میرا مان رہ جائے۔ کہاں لے چلیں گے منصور، مجھے بتا تو دیں۔ وہ اتنی ٹوٹی ہوئی لگتی تھی کہ بتا نہیں سکتا تھا۔ اب میری کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی، میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا ہو گیا، میں کیا ہو گئی ہوں، میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میرا مستقبل کیا ہوگا۔ اپنے مستقبل کو میرے اوپر چھوڑ دو نا راشدہ، آؤ میرے ساتھ چلو، پلیز آؤ، میں نے کہا، اور اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں اب اس سے انکار نہیں کروں گی، جو بدتمیزی تم سے کر چکی اب اسے دوبارہ نہیں دہرا سکتی۔ لیکن منصور، خدا کے واسطے میری ایک التجا پر غور کرو، اگر تم مجھے سرخاب کی کوٹھی پر لے جا رہے ہو تو نہ لے جاؤ۔ منصور، میرے لیے جو کچھ کرنا ہے اس گھر میں رہ کر کر دو، مجھے یہی رہنے دو۔ جو کوئی بھی میرے لیے یہاں آئے گا وہ میرے لیے باعث عزت ہوگا، وہ مجھے جہاں لے جائے گا میں چلی جاؤں گی، لیکن اسے یہ دکھا دو کہ میں کس ماحول کی پروردہ ہوں، تاکہ اس کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر کسی اور احساس کی چمک نہ جاگ اٹھے، وہ مجھے غلط نہ سمجھ لے۔ منصور، میں اس برے وقت کو نہ نبھا سکوں گی جب میں اس کے معیار پر پوری نہ اتروں گی۔ راشدہ کی التجا ایسی تھی کہ میرا دل دہل گیا۔ در حقیقت اس کی سوچ سچائی پر مبنی تھی، میں نے خلوص دل سے اس کی سچائی کو تسلیم کر لیا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا، پھر میں نے گردن اٹھائی تو دیکھا کہ راشدہ التجا بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے راشدہ، میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، تمہاری سوچ بالکل ٹھیک ہے۔ شکریہ منصور، شکریہ، راشدہ نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ یہ اس کی بے بسی کی انتہا تھی، بالآخر اس نے ایک مقدس رشتہ مجھے دے ہی دیا اور مجھے بھائی کہہ دیا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ میں اس کے راستوں کا راہی نہیں اور میری اپنی منزل دھند میں گم ہے۔ میں اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا اور میں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب جبکہ تو نے مجھے بھائی کہہ دیا ہے راشدہ، تو بس میرے سامنے کبھی کچھ نہ بولنا، جو میرا دل چاہے گا کروں گا۔ لے یہ رکھ لے، کل سے ملازمت پر مت جانا، اور ابھی نوید کے بارے میں خود ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ فی الوقت اس کے لیے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نوید کچھ نہیں کرے گا، یہ پاپڑ نہیں بیچے گا۔ راشدہ، اسے ایک اعلیٰ زندگی دینا ہمارا فرض ہے، میں اس کو پہلے کی طرح بورڈنگ میں داخل کروا دوں گا، لیکن بس تو میرے انتظار کرنا، اور اب تو ایک بھائی کی بہن ہے، اس لیے کسی بھی قسم کا تردد نہیں۔ اگر تیری آنکھ میں ایک بھی آنسو چمکا تو یقین کر میں تجھے مخلص نہیں سمجھوں گا۔ نہیں منصور بھیا، جن بہنوں کو بھائی مل جاتے ہیں وہ روتی نہیں، ان کے تو بڑے مان ہو جاتے ہیں۔ راشدہ نے مجھے اپنے سینے میں پھینچ لیا، اس کے بدن کا لمس مجھے مقدس سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کتنی بہنیں مل گئی تھی، کتنے اپنے مل گئے تھے، لیکن وہ آج بھی مجھ سے دور تھے جو در حقیقت میرے اپنے تھے۔ راشدہ نے اس کے بعد میرے کسی عمل سے کوئی تعرض نہ کیا، جو رقم میں نے اسے خرچ کرنے کے لیے دے دی اس نے رکھ لی، اور کافی دیر کے بعد میں اس سے رخصت ہو کر واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ چکا تھا۔ بہروز دوسرے دن صبح کو واپس آیا، حالانکہ رات کو اس نے مجھے ٹیلی فون کیا تھا اور کہا کہ وہ سرخاب کے پاس ہے اور صبح کو واپس آئے گا۔ دوسرے دن وہ تقریباً 11 بجے میرے پاس پہنچا، حزم معمول برطانہ لباس میں ملبوس تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک مانی خیز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کہیے حضرت، کیا گل کھلا کے آئے ہیں؟ میں نے شگفتہ انداز میں پوچھا۔ ان لوگوں نے مجھے آنے نہیں دیا، بلکہ وہی رات کو رہنے کے لیے کہہ دیا۔ کوئی بات نہیں بھائی، ہمیں کیا کرنا تھا آپ کا؟ رک گئے، بہت اچھا کیا، لیکن یہ تو بتاؤ رات کو کس حیثیت سے رکے تھے؟ اپنی اصلی حیثیت سے۔ اب نخرے ہو رہے ہیں جناب کے، یہ نہیں بتاؤ گے کہ کس انداز میں ان پر تم نے اپنا انکشاف کیا؟ بس جھوٹ بولنا تھا، بول دیا۔ میں سرخاب اور لیڈی جہانگیر کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، مختلف موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں، وہ مجھ سے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی، مجھ سے میرے بھائی کے بارے میں بھی پوچھا، اور پھر کچھ ایسی گفتگو شروع ہوئی کہ میں تھوڑا سا افسردہ ہو گیا۔ سرخاب نے بڑی دلجوئی کی اور میں کچھ ایسا بے خود ہوا کہ میں نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ کمال ہو گیا، بس یہی سے حالات بگڑ گئے۔ ہاں، سرخاب بہت مخلص تھی، اس نے بہت سچائی سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی کہ جب تک ہم لوگ زندہ ہیں مجھے کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں تھوڑی دیر تک تو اسی انداز میں بیٹھا رہا، پھر میں نے گل سے مخاطب ہو کر کہا، میں ایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے میں ساری دنیا سے چھپائے بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ منصور سے بھی، لیکن آپ جیسے مخلص لوگوں کے درمیان آ کر مجھے اپنے جرم کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے ایک بات آپ لوگوں سے پوشیدہ رکھی ہوئی ہے۔ وہ دونوں بہت حیران ہوئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ وہ کیا بات ہے۔ تب میں نے انہیں بتایا کہ میں لڑکی ہوں۔ یقین کرو، منصور دیکھنے کے قابل منظر تھا، وہ دونوں اس طرح مجھے دیکھ رہی تھی جیسے انہیں میری دماغی حالت پر شبہ ہو، لیکن باہر طور کسی نہ کسی طریقے سے میں نے انہیں یقین دلا ہی دیا۔ اس کے بعد تو ان پر حیرت کے اتنے شدید دورے پڑے کہ بس انتہا ہی ہو گئی۔ انہوں نے پروفیسر شیرازی کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا اور پروفیسر نے بھی اس میں کافی دلچسپی لی، اور پھر وہ بھی ان دونوں کی اس بات سے متفق ہو چکے تھے کہ منصور کو میرے بارے میں نہ بتایا جائے اور کسی ایسے دلچسپ اور خوشگوار موقع پر اس بات کا اظہار کیا جائے کہ لطف آ جائے۔ گویا آپ ڈبل ڈیل کر کے آئی ہیں، آپ ڈبل کراس کرتی پھر رہی ہیں محترمہ۔ اب مجھے دیکھیے جناب، اب ان ساری باتوں کا مقصد یہ نہیں کہ آپ محترمہ محترمہ کہنا شروع کر دیں۔ تو ٹھیک ہے بھائی، میں کب انکار کرتا ہوں، آپ جو کچھ بھی رہنا چاہتے ہیں مسٹر بہروز رہیں، ہمارا کیا ہے۔ ویسے آج مجھے آپ کی کیفیت کچھ خوشگوار سی نظر آتی ہے۔ بہروز نے بھی میری طرف دیکھ کر کہا، کل آپ کا کیا پروگرام رہا؟ بہروز نے کہا، راشدہ سے ملا تھا۔ کیا گفتگو ہوئی؟ کوئی خاص نہیں، بس میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے لیے عظمت سے بات کروں گا، عظمت کی نئی رہائش گاہ کے بارے میں معلوم کرنے میں مجھے کوئی دقت پیش نہ آئی۔ میں اس وقت بھی تنہا چل پڑا، ریڈی میڈ میک اپ میرے چہرے پر فٹ تھا۔ حسن آباد میں چھوٹے چھوٹے بنگلے پھیلے تھے، ٹیکسی میں نے بنگلے کے قریب ہی رکوا لی جو کہ بنگلہ نمبر 11 تھا۔ باہر فرحت اللہ نام کی تختی لگی ہوئی تھی، اس تختی کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ مسرت ہوئی۔ ایک تباہ حال گھرانہ جو مایوسی کے آخری سرے تک پہنچ چکا تھا، اب سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے بنگلے کے دروازے میں لگے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی، اندر کہیں گھنٹی کی آواز ابھری، پھر پھاٹک کے دوسری طرف سے فرحت اللہ صاحب کا چہرہ نظر آیا۔ سفید شفاف لباس میں ملبوس تھے، صحت بہت اچھی ہو چکی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر انہوں نے ذیلی کھڑکی کھولی اور سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا، لیکن دوسرے لمحے انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ ان کی آنکھیں پہلے حیرت سے پھیل گئیں، پھر ان سے مسرت پھوٹنے لگی۔ ارے منصور میاں، وہ بے اختیار بولے، پہچان گئے آپ مجھے؟ بیٹے کیا کہتے ہو، پہچاننے کی بات کرتے ہو؟ فرحت اللہ صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے نہایت خلوص سے مجھے سینے سے لگا لیا۔ وہ دیر تک مجھے اسی طرح پیچھے کھڑے رہے۔ فرحت اللہ صاحب مجھے ہاتھ پکڑے اندر لے گئے۔ صفیہ، صفیہ بیٹے، بیگم آؤ تو دیکھو کون آیا ہے۔ وہ مجھے بٹھا کر اندر کی طرف دوڑے۔ کون ہے ابو؟ ایک آواز آئی، جاؤ اندر دیکھو، دیکھو کون ہے۔ فرحت اللہ کی آواز باہر سے سنائی دی اور صفیہ نے اندر جھانکا، پھر وہ اندر داخل ہو گئی۔ منصور بھائی جان، او صفیہ بیٹے، اتنی بڑی ہو گئی ہو، مجھے پہچان گئی؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اپنے بھائی جان کو نہ پہچانتی، میں نے تو آپ کی تصویر بنائی ہے۔ اس نے مینٹل پیس پر رکھی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم نے بنائی ہے؟ جی میں نے پینٹ کر کے بنائی ہے۔ کمال ہے، بلا شبہ بہت زیادہ کمال کی تصویر بنائی ہے۔ اسی وقت فرحت اللہ صاحب اپنی بیگم کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ عظمت کی والدہ کو اتنے قریب سے میں نے پہلی بار دیکھا، جھجکتی ہوئی سی آئی تھی، لیکن ان کی آنکھوں سے محبت کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ نیچی نگاہیں کیے وہ میرے نزدیک آئیں اور میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ خداوند تمہیں دنیا کی تمام خوشیاں نصیب کرے، خدا تمہیں خوش رکھے بیٹے۔ منصور، میں پہلی بار تمہارے سامنے آئی ہوں، ممکن ہے میرے رویے میں تمہیں کچھ جھجک سی محسوس ہو، لیکن تم اس بات کو کبھی محسوس نہ کرنا۔ او نہیں امی جان، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، عظمت کیسے ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کو میرے بارے میں کبھی کچھ بتایا تھا؟ میں نے بھی سوال کیا۔ ہاں، اگر تم اسے دیکھو گے تو خوش نہ پاؤ گے، وہ تمہارے لیے دن رات تردد کا شکار رہتا ہے، میرا خیال ہے آنے والا ہی ہوگا۔ 5 بجے گھر پہنچ جاتا ہے اور 5 بجنے میں 6-7 منٹ رہ گئے تھے۔ فرحت اللہ صاحب نے بتایا، ابھی ہمارے درمیان گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ باہر سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی اور فرحت اللہ صاحب مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ لو بھائی، عظمت بھی آ گیا، انہوں نے کہا، اور پھر مسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے، گاڑی خرید لی ہے عظمت نے اور یہ مکان بھی ہمارا اپنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ لوگوں کو، بہت مسرت ہوئی یہ سب کچھ دیکھ کر۔ میں نے کہا، فرحت اللہ صاحب باہر جانے لگے تو میں خود بھی ان کے ساتھ اٹھ کر باہر نکل آیا۔ فرحت اللہ صاحب گیٹ کھولنے لگے تو میں نے انہیں پیچھے ہٹا کر خود گیٹ کھول دیا اور خود تھوڑا سا سائڈ میں کھڑا ہو گیا۔ عظمت گاڑی لے کر اندر آ گیا، چھوٹی سی خوبصورت کار تھی اور اس میں عظمت ایک شاندار تراش خراش کے سوٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہوئے اس نے میری جانب نگاہ نہیں ڈالی تھی اور گزر کر چلا گیا تھا، لیکن فاصلہ زیادہ نہ تھا۔ جب وہ گاڑی سے اترا تو اس نے دروازہ لاک کرتے ہوئے گیٹ کی جانب دیکھا اور پھر اس طرح اچھلا جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے، چابی ہاتھ سے گر گئی، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے دیکھنے لگا، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ناممکن، خدا کی قسم ناممکن، ابو یہ میں کیا دیکھتا ہوں ابو؟ وہ وحشت زدہ انداز میں چیخا اور پھر اس طرح چھلانگ لگائی کہ گرتے گرتے بچا۔ وہ پاگلوں کی طرح میری طرف دوڑا اور میرے نزدیک پہنچ چکا تھا، اس پر شدید ہیجانی کیفیت تاری تھی۔ ابو، کیا یہ واقعی منصور ہیں؟ منصور بھائی، اور پھر وہ اس طرح مجھ سے چمٹا کہ میری ہڈیاں کڑکڑانے لگی۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے میرے خدا؟ میرے خدا، میں کیسے یقین کر لوں؟ میں ٹھیک ہوں اور واپس آ چکا ہوں، مگر وہ چمن تو حواس قابو میں کرو، خود کو سنبھالو، آؤ اندر چلیں، آؤ عظمت، اندر چلتے ہیں۔ عظمت مجھ سے چمٹا ہوا اندر چل پڑا۔ برآمدے میں صفیہ اور بیگم فرحت اللہ بیگ کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ صفیہ نے چائے لا کر رکھ دی اور سب نے مل کر چائے پی لی۔ پھر فرحت اللہ صاحب نے کہا، بھائی اب ان دونوں کو باتیں کرنے دو، ہمارا حصہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مسکراتے ہوئے عظمت کو دیکھا۔ ہاں بھائی عظمت اللہ، اب شروع ہو جاؤ، مقامی خبریں سنا ڈالو۔ کیا سناؤں منصور بھائی، یہ چمن کیسا آدمی ہے؟ میں نے اس سے آپ کے بارے میں معلوم کیا تھا، اس نے مجھے عجیب عجیب سی باتیں بتائی۔ تمہاری اس سے ملاقات کب ہوئی؟ کافی دن پہلے، میں خود اس سے ملا تھا۔ کس حیثیت سے؟ وہ تو تمہیں نہیں جانتا۔ ہاں تمہارے دوست کی حیثیت سے ملا تھا، مجھے تو اس کے بارے میں معلوم تھا۔ کوئی شک تو نہیں کیا اس نے تم پر؟ پوری بات تو سن لیں، آپ کے جانے کے بعد کچھ عرصہ تو میں نے کوئی تردد نہ کیا، لیکن اس کے بعد مجھے پریشانی شروع ہو گئی۔ لیڈی صاحبہ سے میں نے آپ کے بارے میں پوچھا تو وہ خود الجھی ہوئی تھی، وہ اپنے طور پر آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ چمن نے آپ کو باہر بھیجا ہے۔ ارے پھر؟ انہوں نے کہا کہ حالات پریشان کن ہیں، کوئی اہم بات ضرور ہوئی ہے۔ ان سے مشورہ کر کے میں نے چمن کی تلاش شروع کر دی اور چمن بھی مجھے مل گیا۔ میرے سوال پر وہ حیران رہ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ میرا منصور سے کیا تعلق، اور میں نے اسے بتایا کہ میری آپ سے جیل میں ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے اسے ایک فرضی کہانی سنا دی۔ بہرحال اس نے مجھ پر بہت توجہ دی اور مجھ سے میرے بارے میں پوچھتا رہا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں باہر سے آیا ہوں اور کسی ہوٹل میں قیام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ چمن نے کہا کہ حالات اس قدر پرسرار ہیں کہ وہ مجھے فوری طور پر اس سلسلے میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں اس سے دوسرے دن ملاقات کروں۔ بہرحال میں نے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ چمن کے آدمی اس دوران میرا تعاقب کرتے رہے، مجھے یہ گتھی سلجھانی تھی اس لیے میں بہت محتاط رہا اور میں نے اسے کوئی شک نہ ہونے دیا۔ دوسرے دن جب میں اس سے ملا تو اس نے بہت پرتپاک انداز میں میرا خیر مقدم کیا اور بولا، تم منصور سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ قطعی ذاتی معاملہ ہے مسٹر چمن۔ ٹھیک ہے میرے دوست، شاید تم اس بات پر یقین کر سکو یا نہ کہ منصور میرا بھی جگری دوست تھا، مجھے یہی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ کہاں سے؟ میں نے کہا نا کہ یہ میرے ذرائع تھے۔ خیر، چونکہ تم کافی عرصے سے منصور سے نہیں ملے اس لیے میں تمہیں ایک بات بتا دوں، منصور کچھ خطرناک لوگوں کی دشمنی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے یہ پرسرار دشمن اس کے دوست بنے ہوئے تھے، انہوں نے اسے ملک سے باہر بھیجا اور پھر سمندر میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ منصور اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ منصور بھیا، اس انکشاف پر میری جو حالت ہوئی ناقابل بیان ہے۔ وہ خود بھی اداکاری کر رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے کہا، لیکن میرا نام چمن ہے، میں بہت برا انسان ہوں، اپنے دوست کا انتقام میری زندگی کا نصب العین بن چکا ہے، اور مسٹر جمیل میں نے عہد کیا ہے کہ اپنے دوست کا انتقام لے کر رہوں گا۔ کاش میں اس کے حلقے احباب سے واقف ہو سکتا، کاش مجھے ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہو سکتا جنہیں منصور دوست سمجھتا تھا۔ شاید تم یقین نہ کرو کہ میں رات دن اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ تم منصور کے لیے دل میں کیا جذبات رکھتے ہو، لیکن اگر تمہیں اس سے ذرا سی بھی ہمدردی اور محبت ہے تو میری مدد کرو گے۔ ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو جنہیں وہ اپنا دوست سمجھتا تھا، میں انہی میں اس کا دشمن تلاش کر کے رہوں گا۔ اور چمن کی اس بات سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ پروفیسر شیرازی اور دوسرے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ باہر طور منصور بھیا، میری ذہنی کیفیت بے انتہا خراب ہو چکی تھی۔ جن حالات سے میں گزر چکا تھا ان کے تحت ایک بار پھر جرائم کی دنیا میں آ جانا میرے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن منصور بھیا آپ کی جلائی ہوئی مشعل میرے دل میں روشن تھی۔ پھر میں جرائم کی دنیا کی طرف واپس دوبارہ نہ جا سکا اور چمن کو چکما دیتا رہا۔ اس ہوٹل سے میں نے اپنا سامان وغیرہ ہٹا لیا اور پھر چمن کی نگاہوں سے روپوش ہو گیا۔ اس دوران چمن کے آدمی مسلسل میرے تعاقب میں مصروف رہے۔ باہر طور جب مجھے پورا پورا اطمینان ہو چکا کہ میں چمن کو ڈوچ دینے میں کامیاب رہا ہوں، تو میں نے لیڈی جہانگیر کو اس بارے میں مکمل تفصیلات بتا دی، اور سب کی جو حالت ہوئی وہ ناقابل بیان تھی۔ لیڈی جہانگیر، پروفیسر شیرازی اور دوسرے تمام لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ چمن کے تمام ذرائعوں کو ٹٹول کر آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں ان سے زیادہ نہیں ملا تھا کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں کوئی غلط بات نہ ہو جائے۔ چمن ہماری نگاہوں میں مشکوک تھا اور ہم اس سے بچنے لگے تھے۔ سب لوگ اس بات پر حیران تھے کہ منصور کو کیا ہو گیا، وہ کہاں گم ہو چکا ہے۔ میں بے حد پریشان تھا، لیڈی جہانگیر سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر ایک دن مجھے لیڈی جہانگیر کا پیغام ملا۔ انہوں نے پوچھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور میں نے انہیں بتا دیا کہ اس وقت میری حالت اتنی خراب ہے کہ میں کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ تب انہوں نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ منصور اتنا نرم چارہ نہیں کہ اس طرح موت کی آغوش میں جا سوئے، اسے تلاش کرنے کے لیے مؤثر کاروائی کر لی گئی ہے۔ میں خود کو عملی زندگی میں مصروف کر لوں، اور لیڈی صاحبہ نے مجھے دلاور سوپ فیکٹری بھیج دیا جہاں مجھے پروڈکشن مینیجر کی حیثیت دے دی گئی، اور منصور بھیا انہوں نے مجھے بہت سی مراعات بھی دی، یہ بنگلہ، کار اور یہ تمام چیزیں ان کی عطا کردہ ہیں، اور اس کی وجہ آپ ہیں۔ تم نے کبھی اس کے بعد میرے دوست ایاز کو دیکھا؟ نہیں، وہ تو آپ کے ساتھ ہی گیا تھا۔ کیا آپ کے ساتھ واپس نہیں آیا؟ نہیں، اس کے بارے میں سنا ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے تمہیں پوری کہانی سننی پڑے گی، میں نے کہا، اور پھر مختصر ترین الفاظ میں میں نے اس عظیم دھوکے باز کی کہانی سنا دی جس کا نام چمن تھا۔ عظمت کی آنکھیں حیرت سے ابل گئیں۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ سکوت کے عالم میں کھڑا تھا، اس کے حلق سے کوشش کے باوجود آواز نہیں نکل رہی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ بمشکل تمام کافی دیر کے بعد اس نے بولا، کیا ہے یہ دنیا منصور بھیا، کیا ہے یہ سب کچھ؟ بہت انوکھی، بہت عجیب عظمت، بہت عجیب۔ ہم اسے برا بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں پروفیسر شیرازی اور گل بھی ہیں، کیسے برا کہہ سکتے ہیں اس دنیا کو؟ لیکن تغلق خان نے یہ سب کچھ، عظمت نے کہنا چاہا، یہاں سے ایک اور کہانی اس کہانی سے منسلک ہو گئی۔ وہ کیا بھیا؟ پرنس دلاور میں ہوں، دلاور سوپ فیکٹری میری ہے۔ اور پھر میں نے عظمت کو اس بارے میں بھی تفصیل بتا دی۔ عظمت ناچ کر رہ گیا۔ تو یہ سب کچھ؟ ہاں، مجھے اس بات کا علم ہے کہ لیڈی صاحبہ نے اپنی کوٹھی فروخت کر دی اور کہیں اور چلی گئی۔ نہیں، باقی تفصیل مجھے معلوم نہ تھی۔ پروفیسر صاحب بھی مجھے اپنی کوٹھی پر کبھی نہ مل سکے، اور میں اس بات کے لیے بہت زیادہ حیران تھا۔ ہاں عظمت، ان تمام لوگوں نے انسان کا بھرم اس طرح قائم رکھا، اب اثر نو کام شروع ہوگا۔ عظمت، وہ لوگ پرنس دلاور کو ہواؤں سے بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن عظمت میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ آپ نے عظمت پر بہت احسان کیا بھیا، اسے نئی زندگی دے دی۔ مجھے خود میں شامل سمجھے منصور بھیا، آپ کے مشن کے لیے جان سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہ ہوگی میرے لیے۔
अजमत ने कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरा मिशन एक तो नहीं अजमत, मैंने तो सारे जहां को मंशूर में समेट लिया है। जहां कोई मुझे अपना जैसा नजर आता है मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम्हारे सुपुर्द मैं एक और मिशन करना चाहता हूँ।
पता नहीं तुम इसमें कहाँ तक मेरा साथ दे सकोगे। आपको मुझ पर भरोसा नहीं क्या? है अजमत, यकीनन, लेकिन बाद मामलात बहुत अजीब से होते हैं। इसमें जरा सी मुरव्वत जिंदगी भर का दुख बन जाती है। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। समझाता हूँ, बिल्कुल समझाता हूँ। जिंदगी के बारे में कोई मंसूबा बनाया? नहीं, सिर्फ आपकी जरूरत थी इस सिलसिले में। मैं आ गया हूँ। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी खत्म, अजमत शरारत भरे लहजे में बोला और मैं उसकी शरारत पर हंस पड़ा। फिर मैंने कहा, मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार हूँ अजमत, लेकिन कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आपसे कोई गलती हो भैया, और इस गलती को अपना मयार बना लूँ। कुछ तो ऐसा हो मेरे पास जिससे मैं खुद को आपके काबिल समझ सकूँ। जज्बाती बातें करते हो। अच्छा खैर छोड़ो, जिंदगी के हंगामे मैंने अपना लिए। कत्लो गारत करी, मार धाड़ और दूसरी बुराइयां मैंने अपना ली, लेकिन जब इन हंगामों से उकता जाऊंगा तो मुझे एक बहुत पुरसुकून घर भी दरकार होगा। वो सुकून मुझे कहाँ मिलेगा अजमत? जवाब दो, मुझे कहाँ मिलेगा? ये घर आपका नहीं भैया क्या? अजमत ने कहा, है, इसीलिए मैं इसे सुकून का गहवारा बनाना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं भैया, तुम इन हंगामों में खुद को शामिल करने के ख्वाहिशमंद हो। अगर ऐसा होगा तो फिर घर पुरसुकून कहाँ रहेगा? फिर अजमत ने सवाल किया, यहाँ का सुकून बरकरार रहने दो। इसे मेरी जहनी आरामगाह बनाना चाहते हो अजमत, तो जरूर बनाओ, ताकि मैं महसूस करूँ कि ये अभी एक घर है जहाँ अजमत है, सफिया है, अब्बू है, अम्मी है और मेरी भाभी है, और जब मैं थक जाऊँ तो अपने इसी घर में वापस आ जाऊँ। इस घर को हंगामों से दूर रखो, यही मेरी शदीद ख्वाहिश है। मंसूर भैया की ख्वाहिश की तकमील मेरा ईमान है। वादा? अब तो कोई जिद ना करोगे ना? पहले कभी ना करता। बहरहाल वादा अभी भी पूरा सच्चा वादा। तो मुझे फौरी तौर पर एक भाभी दरकार है। ओह मंसूर भैया, शर्माने को दिल चाह रहा है। शर्माओ शर्माओ, बड़ी ख्वाहिश है किसी को शर्माता हुआ देखने की, मैंने कहा, और अजमत झींपते हुए अंदाज में हंसने लगा। फिर उसने कहा, हाँ तो भाभी कहाँ पर है? मैंने उसे सारी बात समझा दी और उसने खामोशी से मेरी तजावीज के सामने सर झुका दिया। रात को खाना खाया और इसके बाद इजाजत लेकर चल पड़ा। अजमत मुझे छोड़ने आया, लेकिन अपनी रिहायशगाह से काफी दूर मैं उसकी कार से उतर गया। अलबत्ता मैंने उसे अपना फोन नंबर जरूर दे दिया। वक्त गुजरता रहा। इब्तदाई वक्त गुजरने के बाद एक बार फिर मेरे अंदर खुद एतमादी पैदा होने लगी थी। मैंने इस माहौल को भी अपना लिया और पूरी तरह इसमें दिलचस्पी भी लेने लगा था। मैंने उन तमाम लोगों से रابطہ रखना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मैं सेठ जब्बार से भी गाफिल नहीं था और इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करता रहता था। बिलाखिर वो वक्त आ गया जब सेठ जब्बार से पहली टक्कर लेने का मौका मिला। हांगकांग की एक बहुत बड़ी फर्म के मालिक मिस्टर मैथ्यू की आमद की इत्तला मिली। उस शख्स के बारे में तफसीली रिपोर्ट देते हुए ताहिर ने कहा, सेठ जब्बार से उसके देरीना ताल्लुकात हैं और अक्सर ये उससे माल खरीदता है। इस बार भी सेठ जब्बार से खाम कपास की खरीदारी की बात हुई। ये खाम कपास सेठ जब्बार ने कई साल में जमा की है और ये करोड़ों रुपए की मालियत की है। उसके गोदाम साहिल से तकरीबन 30 मील दूर एक जजीरे पर वाके हैं और जहां हमारी पहुंच नामुमकिन नहीं। ये शख्स जिसका नाम मैथ्यू है, फितरतन बेहद लालची आदमी है। एक पैसे का फर्क उसकी दोस्ती का रुख बदल देता है। इंतहाई दर्जे का कारोबारी आदमी है, कारोबार में बेईमानी बिल्कुल नहीं करता, लेकिन कोई मुरव्वत भी नहीं रखता। खूब, कोई प्लान है ताहिर? मेरा नहीं है जनाब, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एक बाकायदा तजवीज पेश की है। क्या खाम कपास के एक छोटे से जखीरे का बंदोबस्त कर लिया जाएगा जो नमूने के तौर पर मैथ्यू को दिखाया जाएगा? उसे सेठ जब्बार से उचकना है। चूंकि काले धंधे करता है, दुनिया के कई ममालिक उसके बारे में जानते भी हैं, इसलिए खौफजदा भी रहता है। अब ये शख्स बराए रास्त यहाँ नहीं आएगा, बल्कि यहाँ से काफी दूर एक हिल स्टेशन पर उतरेगा और वहीं कयाम करेगा। वहीं उसकी मुलाकात सेठ जब्बार से भी होगी और सेठ जब्बार उसे अपने साथ यहाँ ले आएगा। खूब, मैंने दिलचस्पी से कहा, बस इसके बाद सौदा हो जाएगा। کیا پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے پوری تفصیل تمہیں بتا دی ہے طاہر؟ میں نے بھی آگے سے پوچھا۔ نہیں جناب، ایک آئیڈیا کے خاکے مجھے بتائے گئے اور کہا گیا کہ اگر آپ اس میں دلچسپی ظاہر کریں تو اس سلسلے میں ایک میٹنگ طلب کر لی جائے۔ معاملہ چونکہ سیٹ جبار کا ہے اس لیے پلاننگ ڈپارٹمنٹ متحرک ہو گیا ہے۔ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا چیف کون ہے؟ مسٹر عدنان۔ آپ سے ملاقات ان کی ہو چکی ہے۔ شکریہ طاہر، میں مسٹر عدنان سے خود رابطہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ سر، تب آپ مس فینی کو اپنا پروگرام بتا دیں، میٹنگ طلب کریں اور اس سلسلے میں پورا پروگرام ترتیب دے دیں۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ ابتدائی معاملات میں آپ کو ہم راستہ دکھا دیں، کیونکہ آپ اس راہ کے مسافر نہیں۔ طاہر کے جانے کے بعد میرا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ جب بار سیٹ کے خلاف یہ پہلا مارکا تھا اور جس حیثیت سے تھا اس میں میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ بہرحال مجھے اب بھرپور طریقے سے اس کے مقابلے پر آنا تھا اور اس کے لیے خود کو صرف ڈمی ہی نہیں ثابت کرنا تھا بلکہ عملی طور پر کچھ کر کے بھی دکھانا تھا۔ لیکن اس وقت تک کوئی خاص بات نہیں سوچی جا سکتی تھی جب تک عدنان سے گفتگو نہ ہو جائے۔ میں خود کو اس کے لیے تیار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے فینی کو طلب کر لیا۔ فینی میرے پاس آ گئی۔ حسب معمول وہ سنجیدہ تھی۔ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے چیف کو طلب کرو، آج شام 4 بجے میں ان تمام لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو پلاننگ پر کام کرتے ہیں۔ بہتر جناب، لیکن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے کون سے گروپ کو طلب کرنا ہے؟ کیا مطلب؟ گروپ اے وہ ہے جو قانونی عمل کرتا ہے اور گروپ بی انڈر گراؤنڈ کام کرتا ہے۔ گروپ بی کی بات کرتا ہوں۔ عدنان اس کا چیف ہے نا؟ جی ہاں، مسٹر عدنان گروپ بی کے چیف ہیں اور مسٹر سہیل انصاری گروپ اے میں کام کرتے ہیں، فینی نے آگے سے جواب دیا۔ مس فینی، شام کو 4 بجے ان لوگوں کے لیے میٹنگ ارینج کر دی جائے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے سر، فینی نے جواب دیا اور پھر یہاں سے چلی گئی۔ شام کو ٹھیک 4 بجے مسٹر عدنان اور ان کے ساتھ 5 ساتھی میرے پاس پہنچ گئے۔ میں نے کانفرنس ہال میں ان کا خیر مقدم کیا۔ سب لوگ مؤدبانہ انداز میں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ تب میں نے عدنان کو مخاطب کر کے کہا، طاہر کے ذریعے آپ کا پیغام ملا تھا۔ مسٹر عدنان، میں نے اسی سلسلے میں آپ کو زحمت دی۔ جناب علی، ہم حاضر ہیں، تفصیل جاننا چاہتا ہوں، میں نے بھی آگے سے کہا اور عدنان نے اپنے ساتھ لائی ہوئی فائل کھول کر مجھے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ میتھیو ہانگ کانگ کا ایک تاجر ہے، بین الاقوامی منڈیوں میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ بلیک اور وائٹ دونوں کاروبار کرتا ہے، بلکہ بلیک زیادہ کرتا ہے اور وائٹ کم، لیکن ساکھ بحال رکھنے کے لیے اس نے وائٹ میں بھی خاصا سرمایہ لگایا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نیک نام آدمی کی حیثیت سے مشہور ہے۔ وہ سخت لالچی اور دغاباز قسم کا آدمی ہے، لیکن کاروباری امور میں صاف ستھرا ہے۔ لین دین کے سلسلے میں اسے کبھی غلط نہیں پایا گیا۔ لالچی اس قدر ہے کہ اگر ایک پیسے کا اسے کہیں سے فائدہ نظر آتا ہے تو فوراً رخ بدل لیتا ہے۔ تعلقات وغیرہ اس کے ہاں کوئی ذکر نہیں رکھتے۔ سیٹ جبار کا کاروباری رفیق ہے۔ اب اگر اس کے تعلقات کو دوستی کہا جا سکتا ہے تو وہ دوست بھی ہے، لیکن چونکہ اس ملک میں سب سے بڑی پارٹی سیٹ جبار ہے اس لیے ہمیشہ اسی سے لین دین کرتا ہے۔ لیکن 3 ایسے مرحلے بھی آئے جب چھوٹی چھوٹی پارٹیوں سے رابطہ قائم کیا اور سیٹ جبار کے سودے کینسل کر دیے، لیکن اس کے بعد یہ پارٹیاں زندہ ہی نہ رہیں اور سیٹ جبار نے یا تو انہیں فنا کر دیا یا خود میں ضم کر لیا۔ عدنان نے تفصیل سنائی۔ میں نے سامنے رکھی ہوئی نوٹ بک میں چند چیزیں نوٹ کر لیں اور پھر بولا، کاروباری امور میں گفتگو میں خود کروں گا۔ جی ہاں، یہ اس کا اصول ہے۔ اس شخص کے بارے میں اور کوئی خاص بات ہے؟ کوئی نہیں جناب، گھاگ ہے، بزدل ہے۔ گڈ، اس کا پروگرام معلوم ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ اس ماہ کی 28 تاریخ کو وہ آ رہا ہے، ایک ہل سٹیشن پر ہوٹل فراز میں قیام کرے گا۔ کیا سیٹ جبار اس کا استقبال نہیں کرتا؟ وہاں اس کے نمائندے ہوتے ہیں، اس بار نہیں معلوم کہ کون ہوگا۔ کیا اس سلسلے میں کوئی پروگرام ہے تمہارے پاس؟ خام کپاس کا ایک عظیم الشان ذخیرہ جزیرہ ملبروک میں موجود ہے۔ ملبروک ساحل سے 30 میل دور سیٹ جبار کی ملکیت ہے، دلدلی جزیرہ ہے اور وہاں زیادہ تعمیرات بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ زمین صاف نہیں۔ سیٹ جبار نے وہاں گودام بنائے ہیں اور اس وقت ان گوداموں میں صرف کپاس بھری ہے۔ سیٹ جبار کے تقریباً 10 آدمی ان گوداموں کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں اور سیٹ جبار کو اس سلسلے میں کوئی خاص تشویش بھی نہیں۔ آج تک اسے ان گوداموں سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ ویری گڈ، اس سے آگے مسٹر عدنان کچھ بتائیے۔ عمدہ قسم کی کپاس کا تھوڑا سا ذخیرہ مہیا کیا جا سکتا ہے جو مسٹر میتھیو کو نمونے کے طور پر دکھایا جا سکتا ہے، اور وہ کپاس جو سیٹ جبار کے گوداموں میں موجود ہے ہماری دسترس سے دور نہیں ہوگی۔ ہم ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت اسے حاصل کر لیں گے، لیکن میتھیو سے کاروباری گفتگو کرنے کے لیے ہمیں بڑی ذہانت سے کام لینا ہوگا۔ ہل سٹیشن پر میتھیو سے سیٹ جبار کے نہیں بلکہ ہمارے آدمی ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات پرنس دلاور کے نام سے ہی ہوگی، اور اس ملاقات میں اس کپاس کے بارے میں بہت سی شرائط پیش کی جا سکیں گی جو معمول سے کافی کم ہوں گی، اور اس کے بعد سیٹ جبار کو موقع دیا جائے گا کہ وہ بھی میتھیو سے کاروباری گفتگو کر لے۔ لیکن پرنس دلاور ایک پارٹی کی حیثیت سے منظر عام پر آ جائے گا، اور جناب یہ ضروری ہے کہ سیٹ جبار کے لوگوں تک پرنس دلاور کا نام پہنچ جائے۔ سیٹ جبار سوچ بھی نہیں سکے گا کہ یہ دوسری پارٹی کون سی ہے، اور کپاس کا اتنا بڑا ذخیرہ ان کے پاس کہاں سے پہنچا۔ وہ ذہنی طور پر الجھ جائے گا، اور ہم اس دوران اپنا کام کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں جناب اگر آپ کی اجازت ہو تو بہتر پلاننگ کی جا سکتی ہے۔ اس وقت یہ پہلا مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے جس پر ہم سیٹ جبار کے خلاف کام کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ پلاننگ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اب آپ کا جو حکم ہو بتا دیں۔ عدنان نے آگے سے جواب دیا، میں اس پروگرام سے پوری طرح متفق ہوں مسٹر عدنان، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ہمارا کوئی آدمی ہانگ کانگ سے اس وقت میتھیو فورے کے ساتھ چلے جب وہ وہاں سے روانہ ہو، اور حالات پر پوری طرح نگاہ رکھے تاکہ ہمیں بھی رپورٹ ملتی رہے؟ اس کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے جناب، عدنان نے کہا۔ تو پھر یہ کام سب سے پہلے کر لو، لیکن آخری کام میرے خیال میں سب سے مشکل ہے، یعنی ان گوداموں کو خالی کروانا۔ ہمارے پاس اس کے لیے آدمی موجود ہیں جناب، اور پھر سچویشن سامنے آئے گی تو مزید عمل بھی کیا جا سکے گا۔ کاروبار کی دنیا میں پرنس دلاور کے نام کی ابتدا خراب نہ ہو، ورنہ اس کی ساکھ بگڑ جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا جناب، اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی گیا تو میتھیو لوگوں کو کچھ بتانے کے لیے زندہ بھی نہیں رہے گا، یہ بات اس کے سینے میں دفن کر دی جائے گی۔ میں نے ایک دم خود کو سنبھال لیا، طبیعت پر ایک دم دباؤ سا پیدا ہوا تھا، لیکن میں نے کسی پر یہ دباؤ ظاہر نہ ہونے دیا۔ میں جانتا تھا کہ میں ایک نیکوکار نہیں ہوں، بس زندگی میں یہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال عدنان سے مزید گفتگو ہوئی، اور عدنان نے ذمہ داری قبول کی کہ اس پر دن رات کام کیا جائے گا، اور سب سے پہلے میتھیو کے لیے ایسے آدمی کا انتخاب کیا جائے گا جو اس پر نگاہ رکھے اور اس کے ساتھ ہی سفر کر سکے۔ میں نے منصوبے کی منظوری دے دی، اور اس کے بعد یہ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ میں نے جو ضروری نوٹس لکھنے تھے وہ لکھے، اور ان کی مزید تفصیل لکھنے لگا، اور پھر میں نے فینی کو بلا کر یہ نوٹ بک اس کے حوالے کر دی۔ یہ فائل مکمل کر دو۔ بہتر جناب، کیا آپ کچھ اور وقت مجھے دے سکتے ہیں؟ فینی بولی۔ ہاں کہو، کوئی خاص بات ہے کیا؟ میں نے نرم لہجے میں کہا۔ جی ہاں، شاید آپ نے ان لوگوں کا نام سنا ہوگا، یہ پارٹی سماجی خدمات کے لیے بہت نمایاں مقام رکھتی ہے۔ الفراز کے نام سے اس کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے، اور ملک کے بہت اہم لوگ اس کے کارکن ہیں۔ اکثر یہ بڑے بڑے کام کرتی ہے، پورے ملک میں ان کے 20 ہسپتال چلتے ہیں، اور بہت سے دوسرے ادارے بھی موجود ہیں۔ پارٹی کے سربراہ مولوی احمد سلیم نے پرنس دلاور سے ملاقات کے لیے وقت مانگا ہے۔ میں نے احمد سلیم صاحب سے کہا کہ پرنس دلاور سے گفتگو کرنے کے بعد اس سلسلے میں جواب دیا جائے گا، فینی نے کہا، اور میں گردن ہلانے لگا، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ فینی یہ سلیم صاحب مجھ سے ملنا کیوں چاہتے ہیں۔ غالباً یہاں سے تقریباً 60 میل دور ایک چھوٹی سی نواحی بستی میں ایک ہسپتال کا معاملہ چل رہا ہے۔ احمد سلیم صاحب کے بیان کے مطابق میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو انہوں نے ایک اخبار کو دیا تھا۔ اس بیان میں انہوں نے کہا کہ ملک میں ایسے ایسے اہم لوگ موجود ہیں جو اگر اس ہسپتال کی تعمیر میں دلچسپی لے لیں تو اس ہسپتال کی تعمیر چند ماہ میں مکمل ہو سکتی ہے۔ یہ ہسپتال اس علاقے کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اس بیان کے جواب میں حکومت کے کچھ عہدیداران کے بیانات بھی شائع ہوئے، جس میں حکومت نے یہی کہا کہ الفراز ملک کی خدمت کے لیے جو کچھ بھی کر رہی ہے در حقیقت اس کی مثال مشکل ہے۔ چنانچہ ملک کے صاحب اقتدار لوگوں کو الفراز کی اس پکار پر لبیک کہنا چاہیے۔ یہ بیانات چند روز قبل ہی اخبارات میں شامل ہوئے۔ مولوی احمد سلیم کے ہم سے رجوع کرنے کی وجہ شاید اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی، ہر چند کہ انہوں نے اس سلسلے میں ہمیں تفصیل نہیں بتائی۔ حکومت کی نگاہوں میں یہ جماعت اہمیت رکھتی ہے؟ بہت زیادہ جناب، اور اس کا ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے، ان کا اپنا اخبار بھی ہے۔ ٹھیک ہے فینی، مولوی احمد سلیم سے کہو کہ وہ فون پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ انہیں ملاقات کا وقت نہیں دیں گے کیا؟ ابھی یہ مناسب نہیں فینی۔ بہت بہتر جناب، فون کے لیے کون سا وقت دے دوں؟ رات کو 8 بجے۔ بہتر، فینی نے جواب دیا۔ رات کو 8 بجے میں نے مولوی سلیم احمد کا فون ریسیو کیا۔ سلام دعا کے بعد مولوی صاحب بولے، شہزادہ صاحب، بڑی انوکھی بات ہے کہ آپ ملک کے ممتاز ترین شخصیات ہونے کے باوجود عوام سے دور رہتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں عوام سے دور تو نہیں مولوی صاحب، اگر عوام سے دور ہوتا تو ان کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچتی۔ پھر انہوں نے ہسپتال کی تفصیل بتاتے ہوئے پوچھا، ہمیں آپ کی طرف سے کیا مل سکے گا؟ براہ کرم ہمیں